السلام علیکم سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر انٹرویوز کے سلسلے، یہ ہے میرا پاکستان کے ساتھ۔ ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ثنا ریاض۔ سامعین، یہ پروگرام پاکستان کی ڈائمنڈ جوبلی تقریبات کے سلسلے میں ترتیب دیا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایسے ہیروز، ایسی شخصیات کے ذریعے اپنے ملک کا تعارف پیش کریں جنہوں نے اپنے شعبوں میں اپنے فن کے ذریعے نہ صرف اپنے آپ کو منوایا بلکہ ملک کا نام بھی روشن کیا۔ اور یہ سرزمین الحمدللہ بہت زرخیز ہے، اور آج آپ سے جس شہر کا تعارف ہوگا، یعنی شہر فیصل آباد کا، اس نے بھی ہر شعبے میں بہت سے نامور لوگ پیدا کیے۔ کھیل ہو، موسیقی ہو، سائنس و ٹیکنالوجی ہو، آئی ٹی ہو، اداکاری ہو، صداکاری یا شعر و ادب، نصرت فتح علی خان سے لے کر عرفہ کریم رندھاوا کا تعلق شہر فیصل آباد سے ہی ہے۔ اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہماری آج کی مہمان شخصیت شہر فیصل آباد کا ایک بہت ہی منفرد حوالہ ہے۔ فکر اقبال اور اقبال شناسی کے حوالے سے نوجوان نسل کو رہنمائی فراہم کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے آپ نے، اور دبستان اقبال کے نام سے 2009 سے ایک ادارہ چلا رہے ہیں۔ ہماری آج کی شخصیت ہیں جناب محمد بشیر ہرل صاحب۔ آپ کی عمر ماشاءاللہ 78 سال ہے۔ بزنس مین ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی اور ادبی سرگرمیوں میں بہت ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ، اور بہت سی تصانیف ہیں جن پہ ان کے ایوارڈز بھی ملے ہیں۔ سر، آپ کو ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتی ہوں۔
جی شکریہ۔
سر، کچھ احوال ہمارے سننے والوں کو بتائیے۔ 78 سال کا یہ سفر، پاکستان سے محبت، اقبال سے محبت، اور یہ محبت کی داستان میں چاہوں گی کہ آج ہمارے سننے والے بھی سنیں۔
جی ثنا، شکریہ۔ میں پاکستان سے 4 سال پہلے سے موجود ہوں، تو ظاہر ہے کہ بچپن کی تو اتنی زیادہ یادیں نہیں ہیں، لیکن اکتوبر 1958 سے 1958 سے پولیٹیکل سیناریو کا بھی عینی شاہد ہوں۔ میری چونکہ ایک پسماندہ گاؤں میں پیدائش ہوئی دریائے چناب کے کنارے، اور میں 13 سال عمر تک وہیں پڑھا، مشاہدہ یہ ہوا، بعد میں پڑھتے بھی رہے مسلسل کیونکہ یہ تو ایک زندگی کا حصہ تھا، تو یہ دیکھا کہ 1947 میں پاکستان بنا اور 1956 میں پہلا آئین بنا۔ ان 9 سالوں میں بہت سے ایسے واقعات اور بہت سے ایسے اختلافات پیدا ہوئے کہ جن کی بنیاد بالکل جینون تھی۔
دبستان اقبال کے قیام کا خیال آپ کو کس طرح سے آیا؟ انسپریشن کیا تھی اور کیا اس کے مقاصد ہیں؟
پاکستان مختلف مراحل سے گزرا۔ 1877 میں علامہ اقبال کی پیدائش ہوئی تھی، تو 1977 میں پاکستان میں اور انڈیا میں ان کی 100 سالگرہ منائی گئی۔ ایوارڈز اعلان ہوئے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی۔ کچھ کتابیں بھی لکھی گئیں، جن میں سے چند ایک بڑی بہت پر کتابیں آئیں، اور جو میری دانست میں سب سے عمدہ کتاب لکھی گئی علامہ اقبال کے سفانے کے اوپر، وہ ان کے بیٹے ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھی، جو خود ایک پی ایچ ڈی تھے اور جسٹس بنے اور بڑے سنجیدہ آدمی تھے۔ میری ان سے ملاقات ہے 2 دفعہ۔ انہوں نے کتاب لکھی زندہ روت،
جی،
تو وہ میں چاہوں گا کہ جو لوگ پڑھ سکتے ہیں وہ زندہ روت کو پڑھیں، علامہ اقبال کے بارے میں پتا چلے۔ اور سارا جب ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کو نہ تو اپنی زبان آتی ہے، جو ہماری سکولنگ ایجوکیشن ہے، نہ انہیں اپنی تہذیب کا پتا ہے، نہ انہیں اپنی تاریخ کا پتا ہے،
جی،
تو اس وقت ہم چند دوستوں کے اندر یہ ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمیں علامہ اقبال کے بارے میں اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تو اتفاق سے اس مجلس میں پہلی دفعہ میں نے علامہ اقبال کے سفانے پہ ایک آرٹیکل پڑھا کوئی 1 گھنٹے کا، تو بعد میں یہ طے ہوا کہ ہم لوگ اس کا باقاعدہ ایک ہفتہ وار شروع کیا کریں۔ یہ 2009 کی بات ہے،
جی۔
تو ہم نے اس کا نام پہلے مجلس اقبال رکھا، پھر جلسہ اقبال رکھا، پھر تو 2009 سے ہم مسلسل ہر ہفتے میٹ کر رہے ہیں،
جی،
اور یونیورسٹیز کے ڈینس، سینئر پروفیسر، سینئر ٹیوٹرز، کالجز کے پرنسپلز، پروفیسرز، اسٹوڈینٹس، بزنس مین، وہ سب ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اور بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو محکومی اور نہایت پریشانی کے عالم میں جو فکری قیادت علامہ اقبال نے مہیا کی، اور جس طرح ان کو بیدار اور متحرک کرنے کے لیے جو کلام کہا،
جی،
ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ علامہ اقبال کے کلام کی باقاعدہ تعلیم جاری کی جائے، ہر ہفتے پڑھا جائے، اور اس پہ ان کے بارے میں گفتگو ہو، ان کے باقی ورکس، خطبات وغیرہ کے بارے میں گفتگو ہو۔ تو اس طرح اپنی زبان، تاریخ، تہذیب اور ثقافت کے ساتھ واسطہ دوبارہ استوار کیا جائے، تاکہ میڈیا کے پھیلاؤ کے موجودہ دور میں ہماری اپنی شناخت اور اپنی ثقافت کے بارے میں بھی لوگوں کو معلوم ہوتا رہے۔ تو اس میں ہمارا ساتھ دیا بہت پڑھے لکھے لوگوں نے،
جی۔
تو علامہ نے مسلمانوں کے اس دور کے بارے میں جو تصویر کھینچی، وہ ان 2 شعروں سے اندازہ ہو جائے گی کہ مردہ لا دینی افکار سے افرنگ میں عشق، عشق اور عقل، یہ 2 ہی فیکٹرز ہیں۔ عقل ہوتی ہے احتیاط کے ساتھ سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر قدم اٹھانا، اور عشق ہوتا ہے جس بات کو ٹھیک سمجھیں اس کی لگن کے ساتھ اس میں لگن میں لگ جانا. کیونکہ مغرب میں افکار لادینی ہیں اس لیے وہاں پہ عشق مردہ ہے
جی,
جذبہ کسی بات کا پیدا ہی نہیں ہوتا. اور عقل بے ربطگی افکار سے مشرق میں غلام, اور مشرق میں بے ربطی ہے افکار میں اس لیے عقل یہاں پہ غلام ہے. یہ اس وقت کی حالت تھی. اور ایک اور شعر ان کا انڈیا کے بارے میں یہ تھا, اٹھا میں مدرسہ خانقاہ سے غمناک, نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نکاح. یہ عالم تھا اس وقت مسلمانوں کا.
اچھا سر, یہ ضرور جانا چاہوں گی کہ ایک مقصد کے تحت دبستان فکر اقبال کا قیام عمل میں آیا اور ہر ہفتے اس کی ایک نشست جو ہے آپ منعقد کرتے ہیں, تو جو اس کی ٹارگیٹ آڈینس ہے, جو اس کے نوجوان ہیں, ان کا کیا ریسپانس آپ نے دیکھا؟ اس میں کس حد تک وہ شعور, وہ شوق, وہ لگن جو ہے وہ آپ بیدار کر پائے؟
یہ بڑی افسوسناک حقیقت ہے کہ ابھی بھی ہم چند سفید ریش ہی بیٹھے ہوتے ہیں. بعض اوقات ہم 35 لوگ ہوتے ہیں, بعض اوقات 15 لوگ ہوتے ہیں. ہم دلچسپی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے علامہ اقبال کے بڑے بڑے جو کام تھے, بڑی نظمیں, اسرار خودی
جی,
رموز بے خودی, جاوید نامہ, پاسچ باعت کرد اقوام شرق, پھر شکوا جواب شکوا, تلگو اسلام بڑی مارکا تلارا ان کی نظم, ابلیس کی مجلس شورا, خضر راہ, اور اس قسم کی یہ چند ایک مثال کے طور پہ بتائی ہیں. ان کے اوپر 10-10 لیکچرز میں, 8-8 لیکچرز میں یہ نظریں مکمل ہوئی. ڈاکٹر جاوید اقبال نے لیکچرز دیے جاوید نامہ پہ, اور سینئر پروفیسرز ہیں. تو نوجوانوں کا ہمارے پاس آنا, ہم نے یہ محسوس کیا کہ شام کو ہم ملتے ہیں, یہ جو بھی وجوہات تھیں, تو ہم نے یہ طے کیا 2011 میں کہ ہم اقبال مراکز قائم کریں تعلیمی اداروں میں
جی.
تو وہ اقبال مراکز قائم کرنے کے لیے جب ہم نکلے تو ہمیں اتنا شاندار ریسپانس ملا کہ 2008 کے اینڈ تک 37 کالجز, یونیورسٹیز اور اسکولس میں اقبال مراکز قائم ہو چکے تھے.
اچھا,
اب اقبال مرکز کیا ہے؟ دبستان فکر اقبال کا ایک پروگرام ہے
جی,
کہ تعلیمی ادارہ اپنے ادارے میں ہر مہینے ایک پیریڈ مخصوص کرے گا علامہ اقبال کے لیے. ایگریکلچر یونیورسٹی میں بہت دفعہ ہم گئے, وہاں ایڈریس کیا ان کو, ٹیکسٹائل یونیورسٹی میں, پھر پرائمری سکولز, مڈل سکولز, حجرہ شاہ مقیم میں ایک ہائی سکول ہے وہاں پہ. تو اب اس وقت ہماری تعداد 100 ہو گئی ہے
ماشاءاللہ.
ہمارے الگ سے اس کا ڈائریکٹر اور ڈیپٹی ڈائریکٹر ہم نے بنائے ہوئے ہیں, وہ دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں. اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں تک پہنچے کچھ. ہم جیسا یہ آپ کو دکھائی میں نے ایک کتاب ہم نے شائع کی, بلکہ یہ مرتب اس کا میں ہی ہوں, علامہ اقبال کا سفر حیات, ایک اجمالی جائزہ. یہ ہم نے 72 پیجز میں علامہ اقبال کی مکمل سوانح اس میں دے دی ہے. تو یہ بھی نوجوانوں میں تقسیم کر رہے ہیں, ہم فری آف کاسٹ ٹیچرز کو دیتے ہیں پڑھیں. تو بس اس طرح کوشش ہو رہی ہے.
یہ ایک بڑی جامع کتاب ہے کہ جس کو پڑھنا آسان ہے. ریسرچ کا جو نچوڑ ہے اس کتاب میں موجود ہے.
اردو شعبہ کے ڈین تھے ڈاکٹر آصف عوان صاحب, اور آج کل ڈائریکٹر اقبال شعر ہیں. ان کا اس کے بارے میں یہ ہے کہ اقبال کے پیغام اور اقبال کے حیات کے متعلق معلومات فراہم کرنے اور انہیں عام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مختصر کتابیں لکھی جائیں جنہیں کم سے کم وقت میں پڑھا جا سکے. تو جناب بشیر حرل کی گراں قدر کتاب علامہ اقبال کا سفر حیات دیکھ کر اس خیال کو تقویت ملی کہ علامہ کی فکر اس نظری سے متعلق معلومات فراہم کرنے کے لیے ایسی ہی کتابیں ہونی چاہیے. اس پہ پروفیسر مسعود قریشی صاحب نے بھی, ہمارے مشہور پروفیسر ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے بھی
جی,
بڑے شاندار الفاظ اس پہ لکھے.
ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بڑا منفرد اعزاز آپ کو حاصل ہے کہ آپ ایک ایسا کام سر انجام دے رہے ہیں جو جس میں گنتی کے کچھ لوگ شاید اس کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی مختلف مضامین بھی آپ نے تصنیف کیے, اور بھی آپ کی تصانیفیں ہیں حیات نبوی کے حوالے سے, مضامین القرآن کے حوالے سے, اور مطالعہ کا شوق, اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے سننے والوں کو ضرور بتائیے.
میرے 3 ہیرو تھے زندگی میں, ہر کسی کے ہیرو ہوتے ہیں
جی.
پہلا ہیرو میرے والد صاحب تھے, دوسرا ہیرو علامہ اقبال تھے. علامہ اقبال کو میں نے نو عمری میں, میں نے 13 سال کی عمر میں دیوان غالب میرے ہاتھ میں دیکھ لی. دیوان غالب چسکا بہت ہوتا ہے, سمجھ کو نہیں آتی. تو ابا جی نے وہ میرے ہاتھ میں چھین لی اور مجھے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہو, یہ پڑھو. انہوں نے میرے ہاتھ میں کیا دے دی, سید وحید الدین کی سیرت اقبال, اتنی ثقیل کتاب. اب 13 سال کا بچہ اقبال میرے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا. علامہ اقبال کے دیوان میں نے دونوں لے لیے، فارسی کا بھی ایک ہے اور ایک اردو کا ہے، اور وہ پڑھنے شروع کیے تو اس سے دلچسپی پیدا ہوئی اور اس میں ایسے ایسے اشعار آئے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں کہ آپ یہ نہیں کہ پوچھیں کہ کس طرح مائل ہوا. تو ایک ان کا شعر اسے مجھے نظر آیا، دلم نالت چرا نالت نہ دانم نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. ہم لوگ پترونے پہنے یا شیو کروائیں یا کچھ بھی کریں، ہیں تو مسلمان، جب یہ شعر میری نظر سے گزرا تو میرے پہ بہت دقت آئی ہوئی، پھر میں نے علامہ اقبال کو اس نظر سے پڑھنا شروع کیا. پھر اسی طرح ان کا اسی بارے میں ہے کہ گر دلم آئینہ بے جوہرست ور غیر قرآن مزمرست روز محشر خوار رسوا کن مرا بے نصیب بس پائے بوسائے پاک کن مرا. کہ اگر میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے تو مجھے قیامت کے دن رسول پاک کے قدم کا بوسہ نصیب نہ ہو. جب اس قسم کے شعر نظر سے گزرے، اور حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے عالم اور رہنما ہے، شاعر نہیں. اپنے شاعر ہونے کے متعلق انہوں نے ان کا دوست تھے سید سلیمان ندوی،
جی،
ان کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے لوگوں نے شاعر قرار دے دیا ہے، حالانکہ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. علامہ اقبال کا سارا کلام ایک پیغام ہے. تو یہ اس طریقے سے علامہ اقبال کی طرف میرا رجحان ہوا اور ہم نے سوچا کہ لوگوں کو بھی پتا چلے. دوسرا میرا ہیرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی بنیادی وجہ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ ایک تو درود شریف بہت پڑھتے تھے، دوسرا جب بھی وہ ذکر کرتے رسول کریم کا تو ایک عجیب ریسپیکٹ کے ساتھ ذکر کرتے. وہ انکلکیٹ ہو گئی نیچرلی، اچھا پتا ہوتا ہے، تو بڑے ہو گئے جب ان کی ذات کے بارے میں. پہلے جیسے بطور مولا مودودی، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ میں نے مطالعہ آوارہ خانی سے شروع کیا. تو ہم نے بھی آوارہ خانی سے پہلے، لیکن آہستہ آہستہ سیرت پہ. الحمدللہ میرے پاس اب سیرت کی کتابوں کا بہت بڑا مجموعہ ہے، اور مجھے ضرورت محسوس ہوئی تو میں نے پھر آپ کو بتایا ذکر حبیب تحریر کی، اب ماشاء اللہ تین دفعہ شائع ہو کے ختم ہو چکا، پھر چند کاپیاں رہ گئی ہیں. تو پھر ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ قرآن حکیم کے مضامین اس طرح نہیں ہیں جیسے کوئی آرٹیکل لکھا ہوتا ہے، وہ تقاریر کا مجموعہ ہے. تو پھر یہ خیال آیا کہ ہر صورت کی ایک سمری آسان زبان میں، تو پھر میں نے وہ ضروری سمجھا کہ تلخیص مضامین القرآن کے نام سے ہر صورت کی سمری اور اس میں جو ہائی لائٹ کرنے والی چیزیں وہ ہائی لائٹ. اس پہ علماء نے بہت اس کی قدر کی، کتابوں کے مقابلے میں اس کو گولڈ میڈل ملا، فرسٹ پرائز ملا، کیش پرائز بھی ملا. وہ تو ان کی عزت افزائی ہے، ان کی مہربانی ہے، لیکن یہ کہ یہ میں نے خدمت کے طور پہ کام کیا کہ یہ
جی
آسان زبان میں لکھا جائے. اب جو تیار ہے وہ صاحب قرآن، وہ 700 صفحے پہ مشتمل ہے، قرآنی سائز کی بڑی کتاب، وہ سوانح نبوی ہے. آپ کی پوری زندگی اس میں احاطہ کی ہے. یہ بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ ذرا آج کی زبان میں آسان طریقے سے کمیونیکیٹ ہو جائے. وی نیڈ ٹو پاس اٹ آن ٹو دی نیکسٹ جنریشن.
بالکل.
تو اس پہ نظر سے ورنہ اور بھی میری کچھ تحریریں ہیں مختلف موضوعات کے اوپر ہیں. ایک سی ایس ایس گائیڈ بھی ترتیب دی،
اچھا،
وہ 400 جنرل نالج کے کوشچنس،
جی جی،
جن میں پاکستان، طریقے پاکستان، اسلام، اس قسم کے اور بھی ہیں 7-8 کتابیں. کچھ آرٹیکلس لکھتا رہتا ہوں، بیسک آئیڈیا. جیسا آپ نے تو ایک شخصیت کے تاروں کے طور پہ بلایا، میرا بیسک آئیڈیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں پاس آن کرنا ہے نوجوانوں، اگر کوئی پڑھ لے گا تو اس کو کچھ
کچھ نہ کچھ یاد رہ جائے گا. بالکل، یہ بڑی بات ہے. اچھا بشیر صاحب، آپ کو بین الاقوامی سفر کا بھی موقع ملا، بہت بار مختلف ممالک کو آپ نے وزٹ کیا، کیا سیکھا وہاں سے، کیا دیکھا، کیا آبزرو کیا، اور وہ کیا آبزرویشن آپ کے شوق میں اس نے کتنا کردار ادا کیا؟
یہ اردو کا پروگرام ہے لیکن میں آپ کو پنجابی میں بتاؤں، سارے ایک کو جائے. میں نے مغرب کی انتہا دیکھی ہے،
جی،
امریکہ کی امیر ترین ریاستیں ہیں کیلیفورنیا اور میشیگن، میں ان دونوں میں کافی ہفتے سیر کے لیے ہی دوستوں کے یہاں مہمان بن کے سوشلائزنگ ہوتی تھی میری مسجد جمعے کو اور باقی دن لائبریری میں، بلکہ میں نے روچیسٹر ہل کی ایک لائبریری میں تو وہ دو کتابوں کا بھی کچھ ڈالا اور ایک وہاں پہ مذاکرہ بھی اس نے کروا دیا لائبریرین نے. اس کو آپ مغرب کی انتہا کہہ سکتے ہیں. یورپ کے بھی سارے ملکوں میں گھوما، لوگوں سے ملا، مشرق میں بھی، انڈیا میں بھی ہمارے تاریخی مقامات بھی سارے دیکھے، فار ایسٹ بھی دیکھا جس کو لوگ آج کل کہتے ہیں ایشیا، عرب ممالک بھی دیکھے، بحیثیت انسان سب لوگ ایک طرح سوچتے، ایک طرح جیتے ہیں. مغرب میں اس وقت بالعموم نہیں کہہ سکتے، ان کے ذہن میں یہ وہم پڑ گیا ہوا ہے کہ وہ بڑے ہیں
جی.
لیکن ان کے سامنے بھی جب کھری بات کی جاتی، میرا تجربہ یہ ہے، جب ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھری بات کی جاتی ہے تو وہ بالکل بات کو سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. میں تو آپ کو بھی کہوں گا، نوجوانوں کو بھی کہوں گا کہ ٹریول کریں اپنے ملک کے اندر بھی باہر بھی
جی.
کتابیں پڑھنے سے اتنا علم حاصل نہیں ہوتا جتنا آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ہوتا ہے جب میں فرینکفورٹ سے پیرس گیا، ہم نے کہا ایفل ٹاور تو دیکھیں گے، اولڈ کاسل بھی دیکھیں گے، دریائے سین بھی دیکھیں گے، لیکن جس وقت صبح 7 بجے ٹرین داخل ہوئی، مجھے ٹرینوں کا بڑا شوق ہے سفر کا، تو اس وقت میں بڑا میرا اینٹی کلائمیکس ہو گیا کہ گندی فیکٹریاں مجھے نظر آئیں پہلے پیرس داخل ہونے سے پہلے.
اچھا
تو میں نے کہا کہ یہ کیا پیرس کا ایسا ہونا چاہیے، ناتا تو تمہ ہونا چاہیے سنا. تو اسی طرح اب سارے شہروں کا اس طرف رجحان ہے، پاکستان کا بھی، دوسروں کا بھی، کہ جو سڑکیں شہر میں داخل ہو رہی ہیں، جو ریلوے لائن داخل ہو رہی ہیں، اس علاقے کو ذرا خوبصورت کریں. تو سب لوگ میں نے ایک جیسے پائے، ریسپیکٹ دیں تو ریسپیکٹ ملتی ہے.
بالکل.
آپ غیر متعلق ہو کے رہیں تو وہ بھی غیر متعلق رہتے ہیں.
ایک بیسک پیٹرن انسان کا تمام انسان دنیا میں ایک جیسا ہی ہے. یہ بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور بڑے پتے کی بات بتائی. موسٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دوسری دنیا میں رہنے والے لوگ ہماری طرح نہیں سوچتے،
ہم سے برتر ہیں
یا ہم ان سے برتر ہیں، یا کچھ معاملات میں ہم یہ ضرور تقسیم رکھتے ہیں. سر ایک ماشاءاللہ عمر گزاری ہے آپ نے، سیکھا بھی، پڑھا بھی، اپنی اپنے مشاہدات سے بھی، اور نوجوان خود بھی رہے، اپنے دور کے نوجوانوں کو بھی دیکھا، آج بھی نوجوان ہیں، ان سے آپ کو کچھ شکایات بھی ہیں، کچھ گلے بھی ہیں، لیکن پھر بھی کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آج کے نوجوان کو، اقبال کی شاہد
آج کے نو. اچھا ایک پہلے فکر بول دوں کہ ہر بوڑھا جوان رہ چکا ہوتا ہے.
بالکل.
لیکن جوان ابھی بوڑھا پانی دیکھ چکے ہوتے ہیں.
جی بالکل.
لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کے نوجوان ہماری نوجوانی سے بہتر ہیں.
اچھا.
ہم اتنے اچھے نوجوان نہیں تھے جتنے آج کل نوجوان اچھے ہیں. ان کی ایٹیچیوڈ بہتر ہے، ایجوکیشن بہتر ہے، ہیلتھ کانشیس زیادہ ہیں. بہت سے لڑکے لڑکیاں ایکسرسائز یا واک کرتے ہیں
جی.
ہماری تو ویسے ہی بہت ہو جاتی تھی، اب اس میں کیا تفصیل چھیڑیں. ہمارا بچپن جو گزرا،
طرز زندگی مختلف تھا،
جس طرح کہتے ہیں نا کہ اردو میں نہیں میں کہہ سکتا، پٹھے لین جانا ہی نہیں سیمان.
صحیح بات ہے، وہ بھی ایک ایکسرسائز تھی نا.
یہاں زہر کے بعد کہتے ہیں جی کہ گرمی لگتی ہے، ہم تو زہر کے بعد 2 میل دور گدے کے پیچھے پیچھے چل کے تو چارہ کاٹنے جاتے، کھیتوں سے کاٹتے، اس کے اوپر لوڈ کرتے. گھر والے کہتے سر پہ کپڑا رکھا کرو، کپڑا رکھنے سے ہمارا بودا خراب ہوتا تھا. سب دوپہر کو ہم آتے آ کر ان کا چارہ کاٹتے، چاپنگ کرتے، پھر جانوروں کو ڈالتے، پھر ان کا دودھ نکالتے. تو جب ہم گھر پہنچتے تو پسینہ اور گرمی سے بدحال، بٹ دیٹ بلٹ اور ہیلتھ.
بالکل.
میں آج 58 سال کے لوگوں سے زیادہ ہیلدی ہوں
ماشاءاللہ،
بیماریوں کے باوجود. تو یہ میں
اور ایکٹیو ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ابھی تک ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ.
یہ آج کل کے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، سب کو چاہیے کہ وہ فزیکل کام کیا کریں. ضرور لیزی ہیں یہ، لیکن یہ زیادہ نفیس لوگ ہیں، زیادہ بہتر لوگ ہیں.
یہ تو بڑا کمپلیمنٹ ہوا اور بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ بھی اقبال کی طرح مایوس نہیں ہیں. اور سر اقبالیات کے حوالے سے اسپیسیفکلی آپ کیا فکر جو ہے وہ دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اس مائکروفون کے ذریعے، کہ وہ اقبال کو کیوں پڑھیں، اقبال کو کیوں جانیں، اقبال کا پیغام ان کے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟
Do we have 2 minutes?
جی آف کورس وی ہے.
پہلے میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں شاعری کا تعارف کے طور پہ.
جی
ایک شعر سنیے. نہ کچھ شوخی چلی باد صبا کی، بگڑنے پر بھی زلف اس کی بنا گئی. کیسا مزیدار شعر.
جی بالکل.
اور ایک فانی بدایونی کا شعر ہے، ذکر جب چھڑ گیا قیامت کا، بات پہنچی تیری جوانی تک.
تیری جوانی تک.
لیکن علامہ اقبال ایسی شاعری سے پناہ مانگی ہوں. ان کا 9000 شعر فارسی میں، 6000 اردو میں ہے، 1 بھی شعر میں لب و رخسار کا ذکر نہیں ہے. ان کی ایک بڑی شاندار نظم ہے سلیما، یورپ کے قیام کے دوران انہوں نے لکھی تھی. اس کے 7 شعر انہوں نے اس طرح باندھے ہیں جس طرح، لیکن آخری شعر میں پول کھل جاتا ہے کہ وہ بھی ایک تعلیمی نظم تھی. علامہ اقبال اس قسم کی شاعری سے بیزار تھے، بلکہ انہوں نے اپنے شاعر ہونے کے بارے میں برملا کہا کہ مجھے لوگوں نے شاعر کہہ دیا، میں شاعر نہیں ہوں. من اے پیر امم داد از تو خواہم، پیر امم یا رسول اللہ میں آپ سے داد چاہتا ہوں، مرا یاراں غزل خانے گرفتند، کہ مجھے تو لوگوں نے غزل خان قرار دے دیا، یعنی میں شاعر نہیں ہوں. پھر انہوں نے سید سلیمان نبدی کے نامی خط میں، جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا، لکھا کہ نغمہ کو جاؤ، من کو جا، ساز سخن بہانہ عشق، شیر کہنا کیا تو میں کھا، یہ جو میں لکھتا ہوں یہ تو ایک بہانہ ہے۔ سوے قطار می کشم ناقہ بے زمام را، یہ اونٹنی جو اپنی لائن میں سے بکھ چڑ گئی ہے، میں تو اس کو کھینچ کے واپس اپنی لائن میں کوشش کر رہا ہوں۔
فرماتے ہیں نا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تابِ رازِ۔ تو اقبال نے ایک فکری اصلاح جو ہے وہ بیدار کرنے کی کوشش کی۔
پھر یہ کہ انہوں نے فکری اصلاح ہی نہیں، قوت عمل۔
جی،
علامہ اقبال قوت عمل کے شاعر تھے، ان کے دور میں یہ درگاہیں، خانقاہیں، ملنگ، پیر، یعنی ابھی اس کے ہم بہت پیچھے ہوئے تھے مسلمان۔ انہوں نے اس وقت اٹھ کے کہا، ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، زاغ کہتے ہیں کوے کو،
جی،
ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلندی پرواز، خراب کر گئی شاہین بچیے کو صحبت زاغ۔ کہ کوے میں تو بلندی پرواز پیدا نہیں ہو سکتی، تو یہ شاہین بچا تھا مسلمان، جس کی نظریں بلند تھیں اور وہ مقام بلند تھا، وہ بھی کووں میں بیٹھ بیٹھ کے کووں جیسا ہو گیا۔ پھر جیسا میں نے پہلے شعر سنایا نوجوانوں کو، انہوں نے کہا کہ یار، خدا زندہ زندوں کا خدا ہے،
بالکل
اٹھو، اپنی زندگی کا اظہار کرو۔
میسیجز اقبال کی شاعری میں نوجوانوں کے لیے بھی اور حکمرانوں کے لیے بھی موجود ہیں۔ فرماتے ہیں، نگاہ بلند، سخن دل نماز، جاں پرسوز، یہی ہے رفتہ سفر میرے کاروان کے لیے۔ ایک ایک شعر اگر ہم اٹھا کر دیکھیں اقبال کا، تو اس میں ہمیں ایک زندگی گزارنے کا ڈھنگ ملتا ہے، ایک فکر کا اور شعور کا جو پہلو ہے وہ اس میں اجاگر ہوتا ہے۔ اس سفر میں کچھ یادیں، کچھ باتیں جو ضرور ہمارے سننے والوں کو بتانا چاہیں۔
یادیں، سب یادیں سب لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کی جا سکتی،
بالکل۔
ایک یاد،
کچھ یادیں خاص،
ایک یاد میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، انجوائے کیجئے گا۔ میری بیگم میری ہم عمر ہے۔
اچھا، ماشاءاللہ۔
لیکن خواتین کا وزن بڑھ جاتا ہے، ہماری میٹابولزم مختلف ہے مردوں سے۔ ہم انگلینڈ میں تھے تو ہم نے ٹیوب اسٹیشن کا ویکینڈ کا ٹکٹ لیا، تو میں نے کہا چلو گھومتے ہیں، مختلف اسٹیشنوں پر اتریں گے، گھومے پھریں گے۔ تو دو تین اسٹیشن پہ پلیٹ فارم چینج کرنے کے لیے سیڑھیاں چڑھ کے، تو پل سے گزر کے دوسرے پلیٹ فارم پہ گئے، تیسرے اسٹیشن پہ گئے تو میں اوپر پہنچا ہوا ہوں اور وہ نیچے کھڑی۔ تو میں نے کہا اوپر آؤ، تو اوپر لشتم پشتم آ گئی، تو آگے مجھے کہتی ہیں، آپ گھومنے پھرنے کے لیے ایک اور شادی کر لیں۔ تو یہ میں نے آپ کے ساتھ ایک شیئر کر دی ہے کہ مجھے گھومنے کا بہت شوق تھا، مجھے اس میں سے بہت ایجوکیشن ملی۔ میں نے جو آنکھوں سے دیکھا وہ، میں نے فکشن لکھی نہیں یا کریٹو رائٹنگ میں نے نہیں کی، میں آبجیکٹو رائٹنگ کی طرف مائل ہوں۔ اچھا، داستان سننے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اب نوجوان جن کو بیٹھ کے،
بڑی اچھی سنف ہے، حالانکہ داستان گوئی ایک بڑا
فن تھا، لوگ سنتے تھے، اب نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ تو بہر صورت یادیں اچھی ہی ہیں، میں بہت مس کرتا ہوں، اور میں شکر گزار بھی ہوں، میرا جو وقت میرے فادر کے ساتھ گزرا، وہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی، اسکالر تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ حوصلہ افزائی کرتے، انکریجمنٹ کرتے ہر بات میں، اور اسی میں ایجوکیٹ کرتے۔
جی،
آج کل ہم لوگ تنقید کرتے ہیں بچوں پر، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے۔ بچوں کی کوئی خوبی دیکھیں، اس کو دیکھ کے تو ابھاریں، اس کی تعریف کریں۔
جی،
ٹیل ہم ہی از گڈ، ہی ول بیکم بیٹر۔ تو بس، باقی یادیں اچھی ہیں، وقت گزرا ہے۔ مجھے عام طور پہ اپنی سوسائٹی میں بھی لوگوں کے اندر اچھائی نظر آئی ہے، اور میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے والدین بھی اچھے ملے، بہن بھائی بھی اچھے ملے، اور جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں ان کا بھی میرے ساتھ بڑا مہربانی کا سلوک ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ آس پاس بیٹھے والوں کا اچھا سلوک ہوتا ہے، تو وی آر اے گڈ سوسائٹی۔ تو یہ جو ہے نا پولیٹیکل چینٹنگ، اس کا ہمارے نفسیات پہ اثر نہیں پڑنا چاہیے، وہ تو ایک رونق ہے، لگی رہتی ہے۔
بالکل صحیح کہا آپ نے، اور یقیناً ہمارے سننے والوں نے بھی آج کے انٹرویو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، نہ صرف اقبال کے حوالے سے بلکہ بک ریڈنگ کے حوالے سے، رائٹنگ کے حوالے سے، اور زندگی گزارنے کے طریقوں کے حوالے سے۔ جی جناب، تو یہ ہے میرا پاکستان، جس میں جناب بشیر ہرل جیسے منفرد لوگ موجود ہیں، جو آج بھی اپنے ملک کے نوجوانوں میں وہی اکابر بیدار کرنا چاہتے ہیں جو اقبال نے چاہی، اور جس سے ان کی پرواز بلند اور ان کی منزل آسمان ہو۔ ہمیں ان بزرگوں پر فخر ہے، یہ بزرگ ہمارا سرمایہ ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی کے ساتھ سلامت رکھے، اور جس کاز کو لے کر، جس مشن کو لے کر یہ چل رہے ہیں، فکر اقبال لوگوں میں جگانے کے لیے، نوجوانوں میں جگانے کے لیے، اس میں کامیاب ہو۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی سنا ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔